السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام حمد و تعریف اس ذات کے لیے جو مالک جود و کرم والفضل والمن والعطا والاحسان ہے، جس نے ایک صراط مستقیم کی سمت بتا کر قربانی ہو جائے حق کی منزل بتا کر رائے حق کی ہدایت عطا کی اور فرزند آدم کو شرف و منقبت بخشا، وہی وہ جس نے اعزاز دیا، نقبت دی اور ذلت دیا، وہ جسے چھوڑ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا اور جس کو وہ پکڑ لے اسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا، وہ جس کو بدل دے اسے کوئی سرخرو نہیں کر سکتا اور جس کو سرخرو کرے وہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا، وقت کی تمام زمام کار اس کے ہاتھ میں، وہی مالک و مولا جلد والا روبع مسکون کا داتا وہ شہنشاہ و پروردگار ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوا نہیں اور دانش میں کوئی شکایت نہیں، یقین اس کی ذات سے ہو وہ قدا سے لا رہے عین کو تو آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ کہ زندہ پائیں گا تیری ذات، درود سلام ہزارہ درود و برکت رحمت ہوں ذات بالا پر جو اشرف النبل دانہ سبل قطب الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیل قصاله صلوا علیہ وآلہ. قرآن میں ذکر آیا اللہ کے رسول کے قلب اطہر پہ آیا اور خادر مطلق نے اپنے قانون میں قانون نازل فرمایا، تو بڑی اقاضات مالک جل وعلا کی ہے، جو چاہے جب چاہے تیسے چاہے کرے، سورج اور چاند کی گردشوں کو بدل دے، زمین و آسمان کے رخ کو پھیر دے، زمین پہ بسنے والوں کا نام و نشان مٹا دے اور مٹے والوں کو پھر سے زندہ نمود و بلند بالا کر دے. قرآن الفاظ ذکر کرتا ہے، قرآن بار بار بولتا ہے، قرآن کھول کھول کے بولتا ہے، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا هم اخشيناهم فهم لا يبصرون. سارے کلام اللہ میں یہ آیت کلام قرآن حق کی وہ معتبر عظیم الجلیل قدر آیت ہے، جس میں ایک راہ اور ایک شمت اور ایک تبدیل کا اشارہ ایران فرمایا ہے. ارشاد ہوا وجعلنا من بين ايديهم، اے اللہ کے نبی آپ نکل رہے ہیں، آپ کے آگے رکاوٹیں کھڑا کر دینا، آپ کے پیچھے رکاوٹیں کھڑا کر دینا، اور من خلفہم فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور پھر لوگوں کی نظروں کو ڈھانپ کر بند کر دینا اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دینا، یہ ہمارا کام ہے، ہم ایسے کرتے ہیں. قرآن جب اس آیت کا ذکر کر رہا تھا، قرآن جب یہ آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 بول رہا تھا، تو دنیا میں حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا تھا اور ہونا ہی تھا. جب اللہ کے نبی آخری سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ظلم استبداد زیادتی حد سے بڑھ گئی اور آپ کے جان کے لالے پیلے بڑھ گئے، مکہ نئی زمین بن گئی، سارا مکہ تل پڑا آپ کو ختم کرنے کے لیے، سب خاندان اکٹھا ہو گئے مکہ کی چار دیواری میں، دار النجوا میں لوگ جھٹ گئے بیٹھ گئے، کہے اب تو خاتمہ کرنا پڑے گا، کسی حال خاتمہ کرنا پڑے گا، اب تک کہ بہت چھوٹ دی، بہت درگزر کر دیا، بہت فراموش کر دیا، خون اور رشتے ناطوں کا خیال رکھ لیا، عرب برادری کا لحاظ رکھا، انسانیت کا لحاظ رکھا، اب کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی بات پر فیصلہ ہوگا، یا محمد باقی رہیں گے یا محمد کا قتل کر دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سارا مکہ امڑ آیا تھا، زمین کا وہ ٹاپو سرگرم ہو گیا تھا، بلد مکہ کی زمین دہل رہی تھی، وہ منصوبے بن رہے تھے، سارے سورس ان کو اویلیبل ہو چکے تھے اور وہ ساری اپنی ڈگنیٹی کو کاٹ کر دیے تھے، کہتے اب کسی کا نہیں بارے، بلال کو لگڑ لگڑ کر مارنا چھوڑ دو، اب رافع اسلمی پہ پتھر ڈالنا چھوڑ دو، عمار ابن یاسر کی ماں کو زخمی کرنا چھوڑ دو، مار ڈالنا چھوڑ دو، لوگوں کو حد پہ ملامت کر کے میدان جنگ میں اترنا چھوڑ دو اور میدان جنگ کے لیے اپنے خون کو بہانا چھوڑ دو، اب وہ کام اور وہ ٹارگٹ لو، وہ اشارہ لو کہ نہ رہے باس نہ بچے باس نہیں، نہ رہے محمد نہ رہے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بڑا چوٹی کا منصوبہ تھا. وجعلنا من بين ايديهم، اور وہ لوگ منصوبہ بنا لیے تھے، اب آگے سے رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں اور پیچھے سے رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، اس حالت میں آپ سینا ہوں فاہوں لا یبصرون، اللہ کا ڈھانک لینا، چھپا لینا، کمر میں لے لینا، سیف کر دینا، اور لوگوں کی نظروں سے دور کر دینا اور انہیں اندھے کر دینا، یہی وہ قرآن بتا رہا ہے. اللہ کے رسول سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا سپر نیچرل ٹریجڈی واقعہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور مسلمانوں کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. اشارتن کہہ رہا ہوں، ضمنن کہہ رہا ہوں، بتا کے کہہ رہا ہوں، نہتوں کو کہہ رہا ہوں، کمزوروں کو کہہ رہا ہوں، نمک حراموں کو کہہ رہا ہوں، جو شیطان کے پادا ہے، جو شیطان کی چالوں پہ چلتے ہیں. آج امت مسلمہ کے اندر گھس گئے وہ لوگ، فتنہ پرور لوگ گھس گئے. اب زمین بدل رہی ہے، فضائیں بدل رہی ہے، ماحول بدل رہا ہے، رنگتیں بدل رہی ہے، سورس بدل رہے ہیں. کاش ابھی بھی نہیں بدلا جائے گا تو مردوں پہ تجارت نہیں ہوگی. اب مردوں پہ تجارت نہیں ہوگی، لاشوں پہ تجارت نہیں ہوگی. مارچری کے خانوں کے اندر لاشوں کو محفوظ رکھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ دماغ کو اللہ کے تعالی اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے. اب ان لوگوں کو سوچنے کا وقت ہے جو چار دیواری میں غچر گو کھانے کھا کر سونا چاہتے ہیں، جو صرف مال کو ہتھیانا چاہتے ہیں، جو حرام حلال سورس جمع کرنا چاہتے ہیں. ان کا اتا پتا، اب ان کا ایڈیٹنگ کا پوزیشن کھلے گا، ایڈیٹنگ ہوگی اب ان کی. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کرے، اللہ اب بدلا لینے کا وقت لایا ہے، اللہ اب بتائے گا، اللہ اب سکھلائے گا. غور قرآن کا ایک ایک لفظ بیان کر رہا ہے. ہم نے نبی پہ وہ وقت لا دیا، نبی کو جگہ چھوڑ دینی پڑی، علاقہ چھوڑ دینا پڑا، ملک چھوڑ دینا پڑا، بستی چھوڑ دینا پڑا، جان کے لالے دینے پڑ گئے. میرا نبی ہجرت النبی کر رہا تھا، میرا رسول ہجرت کر رہا تھا، میرے رسول پہ آسمانی ساری قوت نگہبان تھی، میری عطا قدرتیں ان کی عطائیں میں تھی، میری رحمتیں ان کے ساتھ تھی. میں ان کی نگرانی کر رہا تھا، میں ان کی نگہبانی کر رہا تھا، میں ان کے بال بال کو سیف کر رہا تھا، میں ان کے بال بچوں پہ نظر رکھا ہوا تھا، میں اہل ایمان کو دیکھ رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ سمیہ کے جسم نازک میں ابو جہل نے پرچی مار ڈالی. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عمار ابن یاسر کو لنگا کر کے باندھا گیا. مجھے یہ بھی منظر دکھ رہا ہے کہ بلال کی پیٹھ پر سینے پہ گنیٹ رکھ کر بروکش کی طرح اس کے جسم کا گوشت نکالا جا رہا ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خباب ابن العرب کے ساری چمڑی کے اندر پشش پیدا ہو گئی ہے. میں سب کچھ جانتا ہوں. اب اللہ کے نبی تم کو ہجرت کرنا پڑے گا، بے قرار، بے پریشان. اور کشک میں محسوس کیا. ابو بکر صدیق بار بار پوچھ رہے تھے کہ کب ہوگی ہجرت، مسلمان پوچھ رہے تھے کہ کب ہوگی ہجرت، اہل ایمان پوچھ رہے تھے کہ کب تبدیلی آئے گی، کب ہم خلاصہ پائیں گے، کب ہماری زندگیوں پر سے ظلم و ستم کے بادل ہٹیں گے، کب ہم یہ رگڑ میں محفوظ رہے، کب ہمارے گھر اجڑیں گے، ہم کو خلاصہ ملے، ہم کو ریلیز ملے، ہم کو زندگی ملے، ہم کو حیات ملے، ہم کو کھلی زمین ملے، ہم اللہ کی زمین پر ڈیرا ڈال کے، ٹینٹ ڈال کر، چھپر ڈال کر جنگل میں جھاڑوں کے سائے میں رہ جائیں. مگر یہ ظلم و ستم کب تک؟ اے اللہ کے نبی دعا کیجئے گا ہجرت ملے، ہم کو نقل مخانی ملے، ہم کو دوری ملے، ہم کو انسانوں میں سے بو آ رہی ہے، ہمارے جسم میں سے خون بہ رہا ہے، ہماری رگیں سکڑ گئی ہے، ہمارا دانا رک گیا ہے، ہمارے بچے ٹھٹر گئے ہیں، ہمارے گھر میں دانا نہیں ہے، ہمارے جانور ہڈی خوار ہو گئے ہیں، ہمارے شور ختم ہو گئے، ہمارے گھر برباد ہو گئے. یہ ایمان تو کیا قبول کیا، ہم زمین پہ تخت مس بن گئے. ایسی حالت میں اللہ کے نبی کو قرآن کی آیت کا نزول ہو رہا ہے. اب آخری وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کو ہجرت کرنا. ہجرت کیسے وقت میں ہو رہی ہے؟ سارے مکے میں 12 سردار جمع ہوتے، سارے قبیلوں کے سردار ہیں. ابو جہل عمر بن شام ہے، ابو لہب بن عبد المطلب ہے، حارث بن عور ہے، عقبہ بن معیط ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو سفیان بن عرب ہے، اور ابو البختر بن شام ہے، عاصم بن اویس ہے، غماز بن سہیل ہے، تمام لوگ جمع ہیں. 18-20 سرداروں میں 12 سردار سلیکٹ ہوئے اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ مکے لوگ حتیم کو خالی کر دو. حتیم کو خالی کر دیا گیا. 12 سردار شمشیر وقف تلواروں اور ہتھیاروں سے بیٹھ گئے. بیٹھ کے کہا اب ایک ہی بات پر سمجھوتا ہوگا، ایک ہی بات پر معاملہ ہوگا، ہم سب سے پہلے اپنا ایم محمد پہ لے صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم کر دیں اللہ کے نبی. یہ بار بار کا سننا، یہ بار بار کا تکلیف محسوس کرنا، یہ اپنے جڑوں میں رکھ کر ان کو جھیلتے رہنا اب برداشت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. ایسی حالت میں اللہ کے نبی پہ کیا بن بیت رہی تھی، کیا حالت تھا ایمان والوں کا، کلیجے میں وہ آ گئے تھے، رومراٹ ہو گئی تھی گھروں میں. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پہلی مرتبہ امام بخاری اپنے مقام ہجرت النبی میں لکھتے ہیں، امام مسلم لکھتے ہیں، ترمذی لکھتے ہیں، بہقی لکھتے ہیں، نسائی لکھتے ہیں، ابن ماجہ لکھتے ہیں، کہ اپنے اپنے سنن میں لکھتے ہیں، مسندوں میں لکھتے ہیں، اپنی روایتوں میں لکھتے ہیں، اصحاب شاعر لکھتے ہیں، اصحاب تاریخ لکھتے ہیں، امام الدین کثیر بتاتے ہیں، طبقات ابن سعد بولتے ہیں، اور ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سچویشن میں دوپہر کا وقت ہے اور سفر کے مہینے کی 27 تاریخ ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں، اکثر آپ نہیں نکلتے تھے دھوپ میں، قیلولہ کرتے تھے، قیلولہ یعنی تھوڑا سا آرام کرتے تھے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مکے کے ماحول میں شیب علی سے ابو بکر ابن قحافہ، عبداللہ بن ابن قحافہ کے مکان تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آ رہے اور آپ اپنے منہ کو ٹھاپے ہوئے ہیں، دھوپ میں ایک ہاتھ ہل رہا ہے، سیدھے ہاتھ منہ پہ ہے، منہ رومال سے منہ دبائے ہوئے ہیں اور بڑی تیزی سے پھاڑ 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 کپڑے کی آواز آ رہی ہے، آپ کی ابا کی بڑی تیزی سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ ابن قحافہ ہے وہ اپنے گھر میں ہیں، ان کی بیٹی اسماء بنت امیش ہے، ان کی بیوی ام رومان موجود ہے، سیدہ عائشہ موجود ہے، اور تاریخ نے چھپایا سب سے بڑے ظلم و ستم کی بات، عبد الرحمن بن ابو بکر ہے اور عبداللہ بن ابو بکر ہے، یہ وہی بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا جو ہجرت میں باپ اور بہن وئی کی ہمت افزائی کیا ہے، عبداللہ بن ابو بکر یعنی عبداللہ بن قحافہ بن عثمان بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن نصر بن حارث بن ادرار تک وہ بیٹا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا اسماء بنت امیش نے دیکھا کہ وہ چلے آ رہے ہیں دھوپ کی حالت میں اور آ کر فرمایا اندر آنے کی اجازت ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی تو اللہ کے نبی آخری جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ابو بکر صدیق سیدہ عائشہ اور محاذ المؤمنین کے والد نے اجازت مرمت فرمائی کہ حضور والا کیا کس کا پردہ ہے آپ کے لیے، سب چھوٹے ہیں، آئیے اندر چلے آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آ رہے، ادھر ادھر دیکھ کے فرمایا گھر والوں کو ہٹا دا رہا، یہ مستند روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر، گھر والوں کو ہٹا ڈالو، کہا رسول اللہ صبح اپنے ہی ہے ایسے کچھ نہیں جائیں گے خبر باہر، آپ فرمائیے کہ حضور والا کیوں پریشان ہے آپ اور دوپہر کے وقت میں آپ نکل گیا ہے، تو کہا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے میرے گھر کے اندر، میں قیلولہ کر رہا تھا، مجھے بستر سے اٹھایا اور کہا اب پوریا بستر باندھ لیجئے، اب کمر تیز کر لیجئے، اب وقت آ گیا ہے، آپ کو مکہ چھوڑنا ہے، ہجرت کی اجازت آپ کو دے دی گئی ہے، لہذا ابو بکر تار بطور نکلنا ہے، شام تک نکل جانا ہے اور مجھے کچھ گھر کا بندوبست کرنا ہے، رات جیسی لگے گی میں گھر کا بندوبست کر کے نکل جاؤں گا، تم تیار رہو، سواری کو تیار رکھو، میں اتنا ہی بولنے کے لیے آیا اور میں یہاں سے تمہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، میں اکیلا چلے جاؤں گا، جب آدمی کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے، جب آفت پڑتی ہے، جب غم لگتا ہے، جب اس کی کمر ٹوٹتی ہے تو وہ اکیلا دار محسوس کرتا، کوئی بھائی بہن اور دوست ساتھی ساتھ نہیں آتے، یہ تماشا دیکھتے ہیں وقت کے اوپر اور یہ تماشے کو اپنی زندگی کا بچاوا سمجھتے ہیں، کبھی ان پر بھی یہ تماشا آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں میں اکیلا جاؤں گا، اور اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اللہ کے رسول اتنی کبک موجود، اتنے لوگ ایمان والے موجود ہیں، آپ اکیلے چلے جائیں گے، دشمن کا ڈر ہے، تو فرمایا ابھی ابھی معلوم ہوا کہ مکے میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ مجھے جس نے اس پاس پر مار دیا اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیا جائے گا، جب اللہ کے نبی آخری ذرا رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے تو لوگ دشمن کیوں تھے، آخر لوگوں کے دلوں میں گرد و غبار کیوں اڑتا ہے بغاوت کا، لوگ پیٹ پیچھے سازشیں کیوں کرتے ہیں، جن کے ماں باپ کے خون میں فرق ہوتا ہے وہ نکمی اولاد پیدا ہوتی ہے، تو صادق الایمان ہوتا ہے وہ پھٹیرے کو جوڑتا ہے، ٹوٹیرے کو مضبوط کرتا ہے اور جو بکھر گئے اسے جوڑتا ہے، آئے مسلمانوں تم لوگوں نے کیا کیا، پٹے کو پھاڑ دیا، توڑے کو توڑ دیا اور پھٹ گیا تو پھاڑ دیا، افسوس یہ کافروں اور منافقوں کی اولاد میں بھی نہیں تھا، یہ ماں باپ کے خون کی خرابی کی وجہ سے اولاد میں یہ کیڑے جڑ پکڑتے ہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں نظر ڈالنا، اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تو برا بھی نہیں کرنا، آدمی کو جوڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر جب نکل رہے میرے قتل کی پوری نگرانی ہو چکی ہے اور مجھے لوگ چھوڑ چکے ہیں اور لوگ مارنے کے لیے بکھر گئے مجھے، اب شاید یہاں سے نکل کر گھر تک گھر تک بھی آفت نہیں ہے اور آفیت بھی نہیں ہے، اللہ میری نگرانی کرے، بولے اور آنکھ میں پانی بھرا ہے، لالیں آنکھیں ہو گئی تھی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مادر وطن تھا وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اجداد دفن تھے وہاں پر، خاندان کے لوگ موجود تھے اور سب سے بڑا پاورفل قبیلہ تھا، سردار مکہ کی اولاد تھی، جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر گھر کی طرف چلے گئے، اپنی بیویوں کو بچوں کو نصیحتیں کرنا شروع کیے، بڑی بیٹی کو بلایا ابو العاص بن ربیع سے، ابو العاص بن ربیع کو نصیحت کی کہ میری بچی تمہارے گھر میں رہے گی، مکے والے ظلم کریں گے تم ظلم ہونے نہیں دینا، بڑی بیٹی مکے میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچیوں کو لیتے ہیں، اور دوسرے بچوں میں ایک بیٹی رقیہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں ہے، ان کو بھی بلایا، ان کو بھی سمجھایا، علی رضی اللہ عنہ کو بلایا ان کو بھی سمجھایا، زید بن حارثہ کو بولا، اسامہ بن زید کو بولا، ام ایمن کو بولا، ابو رافع اسلمی کو بولا، بلال بن رباح کو بولا، عبداللہ بن مکتوم کو فرمایا، ابو مغفورہ کو بولا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا دیا، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے کہ شام کب ہوتی ہے، جب شام ہونے لگی تو یمن کی انگوری رنگ کی چادریا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے کہتے ہیں علی یہ چادر اوڑھ کر میرے بستر پہ سو جانا، کیونکہ کھات میں لگے ہوئے مکے والے، تم میرے بستر پہ سو جانا اور یہ خیال رکھنا صبح بستر سے اڑ جانا تمہارے بال کو بھی دھکا نہیں لگے گا، فرشتے تمہارا نگران تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ تمہارے بستر پر تمہیں میرے بستر پر لٹا کر ان لوگوں کو پٹھی دے کر مجھے نکلنا ہے۔ جب رات کا وقت مغرب کا لگا اور بارہ سردار شمشیر تلواروں اور برچوں اور بھالوں اور جبیاؤں سے بھرے ہوئے، جب یمن کی بٹالین حیدرآباد کو آئی تھی سن 1936 میں، تو یمن کے لوگوں کو 12 قسم کے ہتھیار جسم کو لگے ہوئے ہوتے تھے، اب تو ایک بھی نصیب نہیں، 12 ہتھیار میں شمشیر مکلف ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ہتھیار بند کر گھر پر آ گئے اور گھر کا گھیرا کر لیا، اللہ کے نبی گھر میں ہے، مغرب کی تاریخی چھا چکی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت امت پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اب مغرب کی نماز مکے میں نہیں ہو رہی ہے، عشاء کی نماز مکے میں نہیں ہو رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو نظر نہیں آ رہے، گھر پر گھیر لیا چاروں طرف سے، 12 سردار، قوم کی تو بات الگ ہے، عام جنگجو الگ ہے، سردار خود آ گئے گھر کے اوپر اور دروازے کے سامنے کھات لگائے بیٹھے اور گھر کو گھیر لیا ہے۔ جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز گھر میں ادا کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر، اپنے اہل خانہ کو لے کر گھر میں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، جو کہ خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کے وقت کا قریب کا نماز کا وقت آتا ہے تو کہاں ہم رستے میں اس کی ادائیگی کر لیں گے، اور جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم بستر پر لیٹ جانا جیسی کچھ رات اور کھیری ہو جائے، اور آپ 20 دروازے میں سے نکل رہے ہیں، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا سدا ومن خلفهم فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ جب یہ قرآن بول رہا ہے کہ میں آگے سے گھیر لیا اور پیچھے سے گھیر لیا اور نظروں کو چھپا ڈالا، جناب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، باہر نکلتے نکلتے زمین پہ جھکا، ہاتھ میں مٹھی لی، مٹھی کے اندر مٹھی لی، مٹھی میں مٹھی لے کے ایسے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے اڑا دیا۔ اللہ کے نبی جب مٹھی کو اڑا دیا زمین پہ سے لے کر، اور آپ رپ 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 اندر سے نکلنا شروع کر دیے، اور سارے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے اور اللہ کے رسول سامنے سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ڈھانپ لیا آنکھوں کو، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے ہجرت نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پہ پردہ پڑ گیا آنکھوں پر، آپ نکلے رات کے اندھیرے میں۔ جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28ویں شب سفر کی لگی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کو آئے، گھر کو آگے فرمایا کہ پچھلا دروازہ ہے گھر کا، تو ہاں یا رسول اللہ پچھلا دروازہ ہے، گھر میں داخل ہو کے پہلا دروازہ بند کر دیا گیا اور پچھلے دروازے سے اللہ کے رسول باہر نکل گئے، اور نکل کے فرمایا کہ سواریاں رکھی ہے، کہا دو، ایک اونٹنی اور ایک اونٹ آپ کے لیے ہے اور ایک اونٹ میرے لیے ہے، عبداللہ ابن اریقیت عامر بن فہیرہ بکریاں چرائیں گے، عبداللہ ابن اریقیت اونٹوں کو پکڑیں گے، آپ اپنی کوشش سواری پہ آپ مطمئن ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول اونٹنی کے پاس اونٹ کے پاس گئے، جا کے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ سواری میں مادہ کو پسند کریں، اس میں وقار ہوتا ہے، اس میں استقلال ہوتا ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے، جو بھی جانور ہو سواری کا وہ مادہ ہو اس میں اعتدال ہوتا ہے، لہذا قصبہ پہ ہاتھ رکھا اور اونٹنی پہ سوار ہو گئے۔ اونٹنی اٹھی، یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کو لے کے اٹھی اور وہی کے پیغمبر کو لے کے اٹھی، اور یہ اونٹنی پر بھی وہی آتی ہے اب، اور اللہ کے رسول گھر سے نکل گئے، اور اس وقت رات کے اندھیرے میں چلتے رہے چلتے رہے، حکم ہوا کہ عبداللہ ابن اریقیت کو مکے کے اور مدینے کے پہاڑوں کا راستہ معلوم ہے، لہذا وہ سامنے سامنے، حالانکہ مکے کے کفر پر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے مگر کفر میں بھی اعتماد کا آدمی تھا،
بھروسے کا آدمی تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو ایمان نہیں لایا ہے, کہیں ہمیں دوسرے رستے کی طرف پھیر دے گا. کہا نہیں یا رسول اللہ, لوگوں سے دھوکہ کھایا جا سکتا ہے مگر عرب خون سے دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا, لہذا اللہ کی قسم یہ دھوکہ نہیں دے گا. لہذا عبداللہ ابن اریقیت کے ساتھ آپ نکلنے لگے, اور جناب بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اندھیرے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ ابن قحافہ ابو بکر کا بیٹا ساتھ ساتھ ہے, اور جناب بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. آپ توشہ لیے گھر سے اور آپ راستے سے گزرتے ہوئے نکل کے چلے گئے. جب پہنچے پہنچے رات کافی گہری ہو گئی, تو مکے سے کافی میل دور آگے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے گئے پہاڑی پر, جا کر دیکھا پہاڑی پہ, دیکھ کے غار کو پسند کیا, اتر کے آئے. اب اللہ کے نبی دونوں تلبوں پر نہیں چل رہے ہیں, پیر زخمی ہو گئے چلتے چلتے, آپ پنجوں پہ چل رہے ہیں ایڑی اٹھا کر تاکہ پنجوں کے نشان مشرکان مکہ کو نہ لگے. آپ کے خون میں پیر بھر گئے ہیں. جب پہاڑ کے کچھ پتھروں پہ چڑھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اپنے گودی میں اٹھا لیا. یہ سب سے پہلا منظر ہے, امام بیقی امام مسلم امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ کی چٹانوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا, اور پہاڑ پر لے جا کر چٹان کے قریب رکایا, اور رکا کر جو ہے خود غار کو صاف کیا اور اندر اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیے, اور ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھے, کچھ چیز آپ کے اندر سے ڈسی, اور جناب ارشاد ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار میں رہنے لگے. جیسے ہی تھکاوٹ تھی, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, اس حالت میں آپ کو نیند لگ گئی. جانے پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر چڑھا پیر کو ڈسنے کا ابو بکر کو, اور آنکھوں میں سے آنسو جب گالے مبارک پہ گرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا ابو بکر, تو آپ نے کہا وہ سوراخ میں سے کوئی چیز کاٹ لی, میں آپ کی نیند میں قلل نہیں پڑنا بول کر نہیں بولا یا رسول اللہ. تو آپ نے ان کے پیر کو نزدیک کھینچا اور پیر میں ان کے انگوٹھے پر لواب دان اپنا تھوک لگایا, اور تھوک لگاتی زہر اتر گیا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غم نہ کرنا ابو بکر, ہم دوست ہوں دونوں کے ساتھ, تیسرا اللہ ہے. اور یہ پہاڑ پر جناب رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ جمعرات کی شام, جمعے کا دن, ہفتے کا دن, اتوار کا دن, تین دن اس غار میں گزارے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت کروا کے لیے تبدیلی ہو گئی, ماحول کی ماحول بدل گیا, اور جناب رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم الرٹ ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے والا نبل ونک بشی امن الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, آزمائشوں میں ڈال کر فخر و فاقے میں ڈالیں گے, یہاں تک کہ تمہارے پر خوف مسلط کریں گے, خوف کے ساتھ تمہاری جانوں کو تلف کریں گے, تمہارے مال کو برباد کریں گے, دیکھتے ہیں کہ کون صبر کر کے ہماری شکر گزاری کرتا ہے. اگر تم میں جو بھی صبر کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. جب بھی تم پہ مصیبت پڑے تو تم یہ کہتے رہنا بے شک ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اگر ایسے لوگ زمین پر رہیں گے جو شکر گزار ہوں گے تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوگی, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. قرآن جب یہ بول رہا تھا آزمائشوں کا دور صحابہ کرام پہ اور تیز ہو گیا تھا, جب آزمائشوں کا دور تیز ہو رہا تھا جناب رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو آپ نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. جمعرات کی شام میں جب پہاڑ پر تھے, جناب رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت بھوک لگ رہی ہے ابو بکر, توشہ تو ختم ہو گیا ہوگا, تھوڑا بہت کھا لیے تھے, جو روٹیاں بنی تھی سیدہ اسماء بنت امیش. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو ابو بکر صدیق باہر گئے, باہر جا کے پہاڑ پہ ادھر ادھر دیکھا کہ کیا کروں میں, رسول کو تو بھوک لگ رہی ہے, کیا چیز کھلاؤں کیا چیز کھلاؤں. ایسی حالت میں ایک چرواہا رات کے اندھیرے میں اپنی بکریوں کو سمیٹ کے اتر رہا تھا, غیر مسلم تھا. آپ نے قریب گیا, جا کے کہا ایک مظلوم کے لیے ایک مظلوم دودھ مانگ رہا ہے تجھ سے, کیا انسانیت کے ناطے اپنی بکریوں میں تو کچھ دودھ دے گا؟ کہا آپ نے یہ کیوں کہا, ایک مظلوم کے لیے ایک مظلوم پر دودھ مانگ رہا ہے, آپ کہہ دیتے تو میں دے دیتا تھا, ہم اربوں میں یہ وہ چیز دینے کی ہار نہیں ہے, جو بکری بولو میں پکڑ دیتا ہوں, آپ دودھ دھو لو. لہذا ایک یمنی چمڑے کا کٹھوڑا تھا, اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے لیے دودھ دھوا, بکری سے دودھ لے کر آئے غار میں دیا, دودھ پی کر اللہ کے رسول نے ابو بکر کو دعائیں دی, اور دعا دینے کے بعد جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بتا کے چھوڑا تو آپ اس کو پی لیے. آپ غم نہ کیجیے یا رسول اللہ, اب وہ کہ صدیق رضی اللہ تم فرما رہے آپ غم نہ کیجیے, ہمارے اونٹوں کی یہ عادت ہے کہ آٹھ آٹھ دن دس دس دن تک پیاسی پانی کو اسٹور کر کے بچا کر لے کر ریگستانوں میں چلتے ہیں. ابو بکر تو ابن قحافہ کا بیٹا ہے اور آپ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں, صبر کریں گے؟ حلق میں کانٹے کیوں نہ اڑ جائے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ دینے والا ہے، لہذا اللہ بندوبست کرے گا. غار کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہے. روزانہ رات کو اسما بنت امیس توشا لے کر آتی ہے ڈیرے میں بھائی کے ساتھ. بھائی مکے کے دن بھر کی خبریں لا کر رسول کو سناتے ہیں. عبداللہ بن عبداللہ بن قحافہ بن عثمان ابو بکر کا بیٹا خبریں سناتا ہے. رات کو جا کر اپنے گھر میں دادا کے پاس سو جاتا ہے. صبح ایسے اٹھتا ہے کہ مکے والوں کو شک نہیں ہوتا کہ یہ رات کو جا کر رسول اللہ کو خبریں دے کر آ رہا ہے. لہذا احتیاط سے اللہ کے نبی کے ساتھ برتاؤ ہوتا. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو خیر معمولی ہجرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہجرت کا انوکھا مداد یہ ہے کہ آپ حالات کے اوپر نفس پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور حالات کو دیکھ کر آپ تبدیلی لے رہے تھے. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے حمد و ثنا کے. ایسی سچویشن میں جب خبریں مل رہی تھی تو عبداللہ نے آ کر خبر دی کہ رسول اللہ اب بڑے بڑے سردار جو آپ کے گھر پہ تھے انہوں نے آپ کے گھر پہ دیکھا کہ آپ بستر پہ سو رہے ہیں، مگر جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ علی اٹھے ہیں بستر پر سے. تو ایک آدمی آیا، اس کی روایت میں ذکر نہیں ہے. صفی الرحمان مبارک پوری میں لکھتے ہیں رحیق المختوب میں وہ آدمی کا نام نہیں ہے، وہ آدمی کا نام نہیں بتایا گیا. ایک آدمی آ کر مکے کے سرداروں کو بولا کیا بےخوبی کر کے دروازے میں تاکتے بیٹھے ہوئے ہو، وہ تو تمہارے سامنے سے نکل گئے سروں پہ مٹھی ڈالتے ہوئے. نے کہا کہ کون نکل گئے؟ کہا محمد بن عبداللہ نکل گئے گھر سے، رات رات چلے گئے، علاقہ بھی چھوڑ ڈالے، مکے سے کافی فرلانگ دور نکل گئے وہ. آپ تو ان لوگوں نے حیبت میں نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، اور وہ بتائے بھی نہیں اپنے نام. لہذا دیواروں نے جھانکا، کہا رے وہ تو انگوری چادر اوڑھ کر محمد سو رہے. نہیں 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 تم غلط اطلاع دے رہے ہو، صبح تک دیکھیں گے، صبح تک دیکھیں گے. ایک دم اچانک ہلّا نہیں بولیں گے، صبح سڑے پھو پھوٹنے پر ہلّا کریں گے. لہٰذا صبح سویرے رات بھر جاگے ہوئے، صبح سویرے جب دیکھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگڑائیاں لیتی ہوئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ دیکھا تو نہیں پائے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھے، اٹھے تو مکے والوں نے خردار نے کہا کہ ہاں محمد آ ہم کو دھوکہ دے گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موڑے پکڑ کر گھسیٹتے مکے میں لائے اور کچھ کھڑی کے لیے انہیں باندھ ڈالا مکے میں، باندھ کر کھڑا کر دیا سردار کی اولاد کو. کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو میں نے نہیں دیکھا، وہ کب گئے مجھے معلوم نہیں. لہذا یہ بات معلوم ہوئی. ارے وہ بولنے والا ایک بات بولا تھا کہ تمہارے سروں میں مٹھی ڈال کر گئے، تو سب سرداروں نے اپنے سر پہ مٹھی دیکھا تو ایک ایک مٹھی سب کے سروں میں سے سر مٹھی گری نیچے. جب مٹھی گری تو کہا کہ واہ محمد کا اثر ہم پر ہو گیا. لہذا ابو جہل بارا سرداروں کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گیا. گیا تو اسما بنت امیس باہر آئی، کہا کہ تمہارے بابا کہاں پر ہے؟ کہا نہیں معلوم. بول چھوکری تیرا باپ کہاں پر ہے؟ تو کہا نہیں معلوم. تو ابو بکر صدیق کی بیٹی کے منہ پہ مارا ہاتھ پچکڑ، کان کی لوئی پھٹ گئی بچی کی، کان میں سے خون جانے لگا لوئی پھٹ کر، باپ کا پتہ نہیں بتاتی. اور غصے میں خون کو دیکھ کر بھر کر مکے کو چلو اور تمام لوگوں کو تڑاؤ جہاں پر بھی محمد ہے اس پاٹ پر ختم کر ڈالو. یہ کہہ کر جب ابو جہل ابو لہب عقبہ بن معیط عامر بن فہیرہ کہ آقا عائض بن وال شامی ابو سفیان بن عرب یہ سب ابو البختر شام مکے میں پہنچے تو جب تک کہ کافی لوگ پھیل گئے تھے. ایسی حالت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سامنے چلتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ہوتے. اتوار تک کے اللہ کے نبی ہے، جب اتوار کی رات گزری جب صبح ہو رہی ہے تو مکے کے لوگ پہاڑ پہ چڑھے دیکھنے کے واسطے پتھروں میں جھانک رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، جب جھاکم جھانکی کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مکے کے لوگوں کے پیر دکھ رہے ہیں پورے پہاڑ پہ، نیچے جھانک لیے تو ہم دونوں گرفتار ہو جائیں گے. ثانی اسنینی اذ ہما فی الغار لتاور ان اللہ المعنا، پورے توبہ گواہ ہے یہ دو میں کا تیسرا بول رہا تھا کہ غم نہ کرے ابو بکر، ہم دو میں کا تیسرا اللہ ہے لتاور ان اللہ المعنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نعرہ بلند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہجرت بڑی نگرگو تھی، ہجرت بڑی بیانک تھی اور ہجرت بڑی شدید تھی. اللہ کے نبی کی ہجرت بڑی نگرگو تھی. آپ بیوی بچے مکے میں ہے، آل مکے میں ہے، آدمی کماتا اپنی اولاد کے لیے، جیتا اپنی اولاد کے لیے، آدمی اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی اندر مسکراہٹ محسوس کرتا، آدمی اپنی اولاد کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتا، مگر وہ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے جو اللہ کے لیے جیتے اللہ کے لیے مرتے. اللہ کے لیے دیتے، اللہ کے لیے لیتے، اللہ کے لیے ملتے، اللہ کے لیے ٹوٹتے، ایسی حالت میں اللہ کا پیغمبر اکیلا اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر، ابو بکر صدیق اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر، بڑی شدید کربناک ہجرت تھی، رونگٹے کھڑا کر دینے والی، کھانے کھانے اور پانی پانی سے محتاج کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کی صبح نکلتے ہیں اور آپ راستہ کاٹتے ہیں، راستہ کاٹتے کاٹتے جاتے ہیں، ہر آدمی ملتا ہے راستے میں، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ابو بکر کہتے کہ ہادی، یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں، ہدایت کا تو بتانے والے ہیں، یہ میرے ہادی ہے۔ ہادی کا لفظ استعمال کرتے اور اللہ کے رسول کے دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے کبھی پیچھے، چلتے چلتے کبھی دائیں آ جا رہے ہیں، چلتے چلتے کبھی پیچھے آ جا رہے ہیں، چلتے چلتے کبھی بائیں آ جا رہے ہیں، چلتے چلتے آگے آ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم جو ہے آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہو میرے؟ فرمایا رسول اللہ، خاکم بدہن، اگر میں برا کہوں تو میرے منہ میں خاک پڑے، حالت ایسی ہے کہ کبھی سیدھے طرف کے اندر پتے ہوا سے ہلتے ہیں تو ڈر محسوس کرتا ہوں، کبھی دشمن بیٹھ کے حملہ نہ کرتے، بائیں طرف خوف ہوتا ہے تو ادھر آ جاتا ہوں، پیچھے خوف ہوتا ہے تو پیچھے چلے جاتا ہوں، سامنے خوف ہوتا ہے تو سامنے چلے جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، زمین و آسمان کی ساری قوت میں تو ایک ایسا ہے کہ ساری قوتیں تیری قوت میں آ گئی ہے۔ اب وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کر رہے ہیں، راستہ چلتے چلتے آگے بریدہ اسلمی ملتا ہے، ایک مشرک اپنے قافلے کے ساتھ، بریدہ اسلمی جب ملا، اللہ کے نبی کو دیکھا، دیکھ کر کہا تم لوگ وہ تو نہیں ہے دونوں جنے جس کو مکہ ڈھونڈ رہا ہے، بچہ بچہ ڈھونڈ رہا ہے، ساری قوت مکہ ڈھونڈ رہی ہے، تم دونوں تو نہیں ہو؟ ابو بکر صدیق نے کچھ بھی نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نظریں اٹھا کے دیکھی، نظر دیکھنا تھا کہ ابو اسلمی بریدہ نے نیچے نظر کر لی، بریدہ اسلمی نے نیچے نظر کر لی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نگاہ کیسے نیچے کر لیا؟ تو چہرے کو دیکھ کے انگلی اٹھا کہا کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، یہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کے کہا، آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسول پر۔ اچانک بریدہ اسلمی جب ایمان لائے تو ان کے 50 گھرانے ایمان لائے، وہ جو ان کے دستے کے اندر لوگ تھے وہ بھی ایمان لائے۔ حکم ہوا، میں چاہا تو تمہاری قوت کو سمیٹ کر مدینے کی طرف نکل سکتا ہوں، مگر نہیں، مجھے اکیلے ابوبکر کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، لہذا جاؤ مکے میں واپس چلے جاؤ، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو، جب اللہ مجھے اجازت دے گا مکے میں آنے کی تب اپنے ایمان کی گرہ کھولنا، اور تم کو ہدایتیں ایمان والوں سے ملتے رہے گی۔ مکے میں چلے جاؤ جیسے قافلے کی تکل میں جا رہے ہو ویسے ہی چلے جاؤ، جان و مال کو حفاظت کر کے چلے جاؤ۔ لہذا براد اسلمی کے دستہ چلے گیا اور اللہ کے نبی آخری جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف نکل رہے ہیں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں کھانا پانی نہیں ہے کچھ بھی، آپ کا حلق سکرا ہے، جھاڑوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، آسمان و زمین کی قوت اور فرشتے ساتھ ساتھ ہے، فرشتے ساتھ ساتھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم آپ کے لے چل رہے ہیں۔ حکم ہوا کہ ہم کو ایسے ہی جانے کا حکم ہے، آدمی کیا ساتھ لے کر جائے گا؟ ابو بکر، آدمی کو اپنے اعمال ساتھ لے جانا ہے، آج جس جگہ پیدا ہوئے، جس جگہ پہ گھر ہے، جہاں پہ خاندان قبیلہ ہے، جہاں پہ بیٹیاں اور آگے ہیں، وہ جگہ بھی چھوڑ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت النبی میں بڑے سستیوں کے ماحول میں آپ نکلتے ہیں، راستے سے ہو گزرتے، جب حادثے سے فتنے سے بچتے بچتے جاتے تو زبیر بن عوام رستے میں ملے، مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے مال میں سے سفید کپڑا دیا کہ آپ اس میں اپنا جبا سلا لیں، اللہ کے رسول نے اپنے پھوپھی زاد بھائی سے کپڑا لیا، زبیر بن عوام سے، اور وہ کپڑا لینے کے بعد اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو دیا کہ کپڑا ساتھ رکھو، شاید مدینے تو نبی کو جا کر ابا سلا کر پہنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ساتھ لیے اور اسی حالت میں چل رہے ہیں۔ اکثر مدینے میں یہودی قسم کھا کھا کر بولتے تھے، قسم کھا کھا کر بولتے تھے، ایک دور آئے گا ہم پر، ایک نبی آنے والا ہے مدینۃ النبی کو، اس کے نام سے ہم فتح کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگوں پہ غلبے کی دعائیں کرتے ہیں، یہودی واسطہ دیتے کہ وہ آنے والا جو ہے جس کا نام احمد ہے، عیسیٰ نے زبان سے کہا علیہ السلام نے، ان کا نام لے کر ہم فتح کی دعائیں کرتے ہیں۔ سارے مدینے میں انصار کے چھوٹے چھوٹے بچیاں اپنا عیدوں کا لباس پہن کر، عورتیں ابائیں اوڑھ کر، مدینے کی انصار عورتیں اور نوجوان اور بوڑھے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہجرت النبی میں پیغمبر آنے والا ہے، سید القرآن آنے والا ہے، آفتاب ما تب بلغ الولا بھی کما رہی کشف الدجا بھی جما رہی آنے والے ہیں اور سارا مدینہ کا بارڈر لگ بھگ ٹھہرا ہوا ہے. ایک یہودی جھاڑ پہ چڑھا, جھاڑ پہ چڑھ کر روزانہ دیکھتا تھا, مسلمانوں نے خبر نہیں دی کہ رسول مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. یہودی جھاڑ پر کھڑا ادھر ادھر دیکھا, دیکھ کر پکارا کہ وہ آ رہا ہے جس کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی, وہ آ رہا ہے جس کی جگہ کو مدتوں سے تلاش تھی, اور وہ آ رہا ہے اپنے ساتھ بے سر و سامان آ رہا ہے. انصار نظریں بچھا بچھا کر دیکھ رہے ہیں, تف لیے کھڑے ہیں. مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اب مجھے ذرا سا خیرولا کرنے دو. کہا رسول اللہ وہاں پہ لوگ کھڑے رہ کے انتظار دیکھ رہے ہیں, بہت دور سے لوگوں کے سر دکھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا جھاڑ کے نیچے تھوڑا آرام کریں گے اور جلدی چلیں گے, لہذا جھاڑ کے نیچے دھوپ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے تھوڑی چھاؤں تھوڑی دھوپ ہے, اس میں اللہ کے رسول ٹیکا لے کر بیٹھ گئے جھاڑ کو. اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو جو سریں دکھ رہے تھے اب وہ قریب قریب آتے آتے سینے دکھنے لگے. لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ یہودی تو اعلان کر دیا ہے. ایسی حالت میں ابو بکر صدیق جو مکے کے رئیس آدمی تھے اپنی پھوٹی پرانی جو ہے چادریا کو, مسلمان وہ نہیں کہ روزانہ ایک لباس پہنے, عورتوں کے جیسا باریک لباس پہنے, وہ مسلمان نہیں جس کے جسم کو پیون نہ لگے لباس کو. اللہ کے نبی کہتے کہ مسلمان کے لباس کو پیون لگے وہ خود سیے, وہ آدمی خوددار ہے جو اپنے سوئی تانگے سے اپنا کپڑا سیتا ہے, وہ آدمی بے شرم اور نکما ہے جو قینچی چلانا اور دھاگا لے کر سوئی پورا کر کپڑا سینا نہیں جانتا. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کا حکم ہے, خود چپلوں کو سیتے تھے, خود اپنے کپڑے سیتے تھے, خود اپنے لباس اور گنڈی اور کاجوں کو بناتے تھے, خود اپنے کپڑے کو سیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کوئی ہوتا ہے, ہائے افسوس مسلمان دوسروں پہ ٹیکا کر کے بیٹھنے کے قابل ہو گئے. عقل کو کھولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کر رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی چھاؤں پڑ رہی ہے, ابو بکر صدیق نے پھٹے پرانے کپڑے کو آپ کے سر پہ ایسا سوپ کی طرح تان کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے ٹیکا لیتے ہوئے آنکھیں کھول کر فرمایا, ابو بکر جھاڑ کی چھاؤں ہے نا, پھر اپنے چادریا سے کیوں اپنے رومال سے ہم کو چھاؤں کیا؟ تو عرض کیا رسول اللہ, پہلے تو سر دکھ رہے تھے, اب سینے دکھ رہے ہیں, اب ناف تک کے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, ہر آدمی کو یہ تشویش ہو رہی ہے اس میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے. تو میں چادر پکڑ کر بتا رہا ہوں, آرام فرمانے والے حضور والا ہے اور چادر پکڑنے والا ابن قحافہ کا بیٹا ابو بکر غلام ہے. میں غلام ہوں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے دعائیں دی, انصار آئے دوڑ لیتے ہوئے, تل ال بدر علینا کا نغمہ پڑھ لیتے ہوئے, اونٹوں کے منہ پہ دوپٹے مارتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینۃ النبی میں لے گئے. اور اللہ کے رسول یہ دعا مانگ کر مدینے میں جا رہے ہیں, ربی یدخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ترجمہ, ربی یدخلنی مدخل صدقا, میرے پالنہار مجھے جہاں بھی داخل کر عزت اور سچائی کے ساتھ داخل کر, مدخل صدقی و اخرج مخرج صدقا, اور جہاں سے بھی نکال عزت کے ساتھ سچائی کے ساتھ نکال. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور میرا ایک بہترین مددگار پیدا فرما, میرا ایک بیسٹ سپورٹر عطا فرما, میرا ایک ساتھی عطا فرما, میرا ایک پاسدار عطا فرما, میرے ساتھ ایک اچھے آدمی کو عطا فرما. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اندر مدینۃ النبی کو جا رہے. جب اللہ کے نبی اندر گئے, انصار ہاتھ ہاتھ لے لیے, دعائیں مانگنے والے ہاتھ اٹھ گئے, لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. پیدا ہوئے مکے میں, جوان ہوئے مکے میں, شادی ہوئی مکہ میں, نبوت اور رسالت ملی مکہ میں, سب کچھ مکہ میں دھرے کا دھرا رہ گیا, ہماری جھولیوں میں محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہنے والے نے کہا, بٹوارا ہو گیا تھا عقل میں خالی تھولی سے میرا, بٹوارا ہو گیا تھا عقل میں خالی تھولی سے میرا, جب ہاتھ بن کر آنکھ کھولا تو چھولی بھر دی اللہ نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم نے. انصاریوں نے دعویٰ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں چلے آئے, اور انصار کی رونق بڑھ گئی, عالموں میں عزت بڑھ گئی, سب تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. عزت ملی تو ایسے
بلندی عطا ہوئی کہ ظلم و ستم کا باب کینسل ہوا، ظلم و ستم کا دروازہ بند ہوا، اور اللہ کے نبی جناب رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ النبی میں داخل ہو گئے. دادا لگائیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کا کردار اور آپ کی عزت کیسی تھی. آج کل کے نوجوانوں کو دین جو ہے نت کا دین استعمال کر رہے ہیں، نت کا دین نہیں چاہیے، اللہ کی کتاب کا دین چاہیے، رسول کی زندگی کا دین چاہیے. احتیاط برتو، اندازہ لگائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دوسرے کو باندھ کر رہنا سیکھو، ایک دوسرے کے قصورے باندھ دور کر دو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دو، اور ایک دوسرے سے محبت اور مروت پیش کرو. کہ بریان منسوس شیشا پلائی دیوار کی طرح رہ جاؤ، اور ایک دوسرے کے کنیکشن میں رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ایک دوسرے کے معاملات میں رہو. ورنہ بڑا عجیب ماحول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، میں بڑا رک رک کر تھم تھم کے بول رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ کل کا دن میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے معلوم نہیں. ہر اللہ ایسے مسلمانوں کو یا باقی رکھے یا زمین میں سلا دے. انہیں کے ہاتھوں سے کسی کا انجام کار ہوگا یا یہی انہیں کے ہاتھوں سے کوئی برباد ہوگا، کیونکہ انہوں نے آگ جو لگائی ہے وہ آگ بہت بری لگائی ہے. ہمارے درخت عافیت کو انہوں نے دیمک لگایا ہے. دیمک میں کیا دن سے بولوں، دیمک لگایا ہے مسلمانوں نے، دیمک لگایا ہے اپنے جھاڑوں کو. اللہ بچائے اس چیز سے. بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے نبی جب ہجرت کرے ہیں، ایک ایک آدمی آ رہا ہے مکے سے مدینے کو، تو قرآن سورہ انفال میں بول رہا ہے ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر کے ان کو اندر بلاؤ، کہیں فتنہ پرور آدمیاں تو نہیں ہو، کہیں ان میں مغبر تو نہیں ہو، کہیں ان میں جاسوس تو نہیں ہے. احتیاط برتو، ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کرو، ان کو چار گواہیوں کو لو، چار آدمیوں سے ان کے بارے میں پوچھو کہ یہ آدمی کیسا ہے، تب اس کو ساتھ رکھو. چار لوگوں کے مخور مشورے کے کام نہ کرنا، ان کے اوپر ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، ادر سورسز کو استعمال نہیں کرنا، ہوشیار اور چاق و چوبند ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کروایا، اور ہجرت کرنے کے بعد فرمایا فاخشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کو ڈھانک لیا تھا، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا. رسول کو اتنی مصیبتوں سے نکال کر، لوگوں کی آنکھوں کو پھیر کر مدینے کو پہنچایا ہے. چاہتا تو فرشتوں کے پروں میں چھپا کر بھیج دیتا، جبریل جیسا مکے سے اٹھا کر ساتوں آسمانوں تک لے کے چلے گئے براق پہ. ویسے براق پر تو لے جا کر 18 مہینے ہوئے تھے، اس کے بعد ہجرت ہوئی، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی، معراج ہوئی، معراج 27 رجب کی تاریخ کو ہوئی، مگر اللہ کے رسول کے ساتھ پھر سے وہی واقعہ پیش آ سکتا تھا، براق پہ نہیں بھیجا گیا. آپ پیدل پیدل واک کرتے ہوئے مدینے کو جائیے، آپ کو پیدل یا اونٹوں پر جانا پڑے گا. دن بھر بکریاں چرا کر عامر بن فہیرہ بکریوں کو لاتے، زمین کے نشانات مٹتے، اونٹوں کو جو ہے اونٹنی کو چارہ ڈالتے، عبداللہ بن قحافہ بن عثمان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں دیتے، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ النبی چلے گئے. مدینے میں بھی جانے کے بعد آپ کی جان کو خطرہ تھا، 8-10 صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے آ جاتے تھے، صحابہ کرام حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نیند لگ گئی مسجد نبوی میں، اصحاب صفا 458 تھے، 458 دو کم 460، ان میں جب نیند لگ گئی تھکاوٹ میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول نے فرمایا آج رات کچھ میں اپنے آپ میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں. مدینے کو آ کر تھوڑے دن ہو رہے ہیں، مکے کے فتنے ختم نہیں ہوئے ہیں، مکے والوں نے جاسوسوں کو بھیج دیا ہے، میری طبیعت میں تھوڑی سی ہلچل ہے، آج رات کو کون نگرانی کرے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ رسول اللہ آپ نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا؟ تو کہا کہ میں نے کسی کو نہیں بولا. جب مسجد میں سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ صحابہ کرام جو میں دوسری بیوی کے پاس سے آیا تو دیکھا صحابہ کرام آگوش نیند میں ہیں، میں اٹھا کے بولنا پسند نہیں کیا، میں بڑا بے چین ہوں، میری طبیعت میں بے چینی ہو رہی ہے، اب میں کیسے کروں کہ آج مسجد نبوی میرے کمرے کی نگرانی کون کرے گا؟ کیوں آپ کو نہیں معلوم دعا کرے تو فرشتے آ کے نگرانی کرتے؟ آپ کو نہیں معلوم اللہ کے نبی کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھے تو نگرانی ہوتی ہے، آپ کہہ رہے کہ آج میری نگرانی کون کرے گا؟ تو سیدہ عائشہ کہتی کہ بے چین مت ہوئیے، اللہ کسی مرد صالح کو بیچ کر آپ کی نگرانی فرمائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو تم نے اچھا جملہ بولا، مرد صالح نیک مرد. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام صحابہ تو نیکی ہے، اب مرد صالح. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی تلوار
زمین پہ کھسیٹنے کی آواز آ رہی ہے. کوئی مرد صالح آیا ہے تو آپ نے پردے میں سے سر نکال کر دیکھا, چھوٹا سا کمرہ تھا, اللہ کے نبی کا, کھڑے رہے تو چھت لگتا تھا اور لیٹے تو پیروں کو موڑ لینا پڑتا تھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں سجدے میں رہتی, رسول پیر لمبا کرنا چاہے یا رسول سجدے میں ہوتے میں پیر لمبا کرنا چاہیے تو رسول کے گال کو پیر لگ جاتا تھا, اتنا تنگ کمرہ تھا. اب تو فلیٹاں, اپارٹمنٹاں, جاگیراں, دولتیں, خاندان, فارم ہاؤس, گھر, بہت کچھ ہے. ان کو بیٹھنے ان کی گاڑیاں بھی ایسی ہے کہ پیرا لمبے کرے تو پوری گاڑی میں لیٹ جاتے ہیں. لگژری گاڑیاں ہیں, بڑی ادا پسند ہے, بڑے ماحول کے اندر ہے, بڑے باپ کی اولاد ہے. جس آدمی میں فروتنی کے اندر کمی میں گزارا کرنے کی صفت نہیں ہوتی وہ انسان نہیں, حیوان ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے سے سر نکال کر دیکھا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے ماموں میں ایک ہی نام ملتا ہے, رشتے کے ماموں ہے, سعد بن وقاص, جو بعد میں فاتح یونان اور مصر اور ایران اور اسکندریہ کے فاتح تھے. انہوں نے جب مسجد میں مل تروارو گھسیٹ لیتے آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ سعد آؤ. کیسے آنا ہوا تو فرمایا رسول اللہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا, طبیعت میں بے چینی ہوئی, دل نے اندر سے آواز دی کہ آج رات کو رسول اللہ کی نگرانی پر چوکی داری کرنا چاہیے, اس لیے میں آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اٹھا کے نظر اٹھا کے دیکھتے, اے اللہ نبی بھی بے چین تھا کہ آج میری نگرانی کون کرے گا, سعد بن ابی وقاص آ گئے ہیں, آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو جب بھی جبریل علیہ السلام اتر کے کہتے ہیں سعد کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سلام عرض کر رہا ہے, مبارک ہو اس کو چوکی داری, نبی کی چوکی داری کرو. آج کل تو لوگوں کا کوئی حسار حال نہیں ہے, ایک آدمی دوسرے آدمی سے خیر خیریت فون کے ذریعے سے بھی معلوم نہیں کرتا. ارے مرے انہوں خبر میں جائے دلا کے قبرستان میں دفن کرے انہیں, لوگوں کے دلوں میں بند ہے. وہ دل کبھی کامیاب نہیں ہوا جو دوسرے کے متعلق کالا ہو, صاف نہ ہو. اللہ کی پناہ مانگیے گا, کیونکہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت النبی اس لیے بتایا ہوں, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے, دانش مندوں کے لیے دلیل کافی ہے, سمجھداروں کے لیے سمجھداری کافی ہے. اور اب اللہ تعالی نے ہمارے لیے نیا وقت لکھنا شروع کر دیا ہے. دعاؤں میں خاص طور پر ایک بات کا ذکر کر کر بیان مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ. دعاؤں میں خاص طور پر مسلمانوں کی عزت و آبرو اور ان کی جان و مال اور ان کے وقار کے لیے دعا مانگیے گا. اب تک کے جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب دعاؤں کا وقت آ گیا ہے. اپنے وجود کے لیے دعا کیجیے گا, اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے گا, نئی تاریخ لکھے جانے کا وقت آ گیا ہے. لہذا آپس میں یہ رسم و رواج, یہ چھوت چھات, یہ ملاؤں کے دروازے, یہ جادوگروں کے چوکٹوں کو چھوڑ دیجیے گا. اللہ کی بارگاہوں کو پکڑیے. گھر کرنے رہے تو 5 ٹن نماز پیجیے مسجد میں, اگر کاروبار میں ہے تو مسجد میں نماز پڑھیے. اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اللہ کے دین تک دین پہنچائیے, ان سے کشادہ قلبی سے ملیے, ان سے ہاتھ ملائیے. آج 16 مئی کو ان لوگوں نے بتا دیا کہ ہم متحد ہیں, الکفر ملت الواحدہ, اور آواز کر دیا ایمان والوں کو. لہذا ان تک دین پہنچائیے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیے, اور اپنے نزدیک استقلال رکھیے گا, اور سوچ سمجھ کے قدم بڑھائیے, اور ایسے لوگوں سے مت ملیے جو آپ کی مخبری کرتے ہیں. لوگوں کو اپنے سورس مت بتائیے, لوگوں کو اپنے گھر کے حالات مت بتائیے, لوگوں کو لوگوں کے بارے میں چغل خوری کرنا مت بتائیے. سلام کریے, مصافحہ کریے, بھلی صورت سے پیش آئیے, حلال کا بندوبست کیجیے, حرام سے دور رہنے کی کوشش کیجیے, منت مراد اللہ کی کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, ایک دوسرے کو معاف کیجیے, ایک دوسرے کا خیال کیجیے, ایک دوسرے کی خبروں کا, گھروں کا خیال رکھیے گا, ایک دوسرے کے معاملات کے اندر خیال رکھیے گا, ایک دوسرے کے تعلقات میں خیال رکھیے گا, اور باہم مل کے رہیے, آواز پر اٹھیے گا, اللہ کو پکاریے گا, اور بار بار اللہ کو بولے کہ اللہ رحم کر, عافیت کر. شاید 2014 کا یہ سال ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سال ہے, بڑے آفت کا سال ہے. اللہ رحم فرما دے, اللہ کرم فرما دے. جتنا کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے. ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی ہجرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کو برے خیالوں سے ہجرت کرنا ہے, گندے دوستیوں سے ہجرت کرنا ہے, اللہ کی رسی کا دامن پکڑنا ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے, اور اللہ کے لیے جینا ہے, اللہ کے لیے مرنا ہے. مانو اپنی رحمت عطا سے ہمارے خسروں کو معاف فرما دے, ہمارے غلطیوں کو درگزر فرما دے, ہمارے گناہوں کو دور فرما دے, ہم میں محبت پیدا فرما دے، ہمارے وجود کی عزت رکھ دے، ہمارے اوپر رحم فرما دے، ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرما، ملک میں رحم نازل فرما، ملک میں خون کو محفوظ فرما، جان و مال کو محفوظ فرما، آنے والے آفتوں کو محفوظ فرما۔ اللہ اگر تو نے دشمن کو ہمارے مقدر کے لیے چن لیا ہے تو اس کے دل میں ہدایت کو ڈال دے، اس کے دل کو سینہ کھول دے، اس پر ہمارے لیے مدد کرتے ہوئے ہدایت کا دروازہ کھول دے۔ اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھ، ہماری اولاد کو سلامت رکھ، ہمارے خاندانوں کو سلامت رکھ، ہمارے آپس میں سلامتی عطا فرما، ہمارے پڑوسیوں کو سلامت رکھ، ہمارے ملک کو سلامت رکھ، ہم میں ہدایت عطا فرما، اور ہمارے خسروں کو معاف فرما۔ معاف کر دے تب بھی تو مولا ہے، سزا دے تب بھی تو مولا ہے، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔